الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم. اے ایمان والو نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کے تم نشہ میں ہو یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو اور نہ اس وقت کے غسل کی حاجت ہو مگر راہ چلتے ہوئے یہاں تک کہ غسل کر لو اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں یا آیا ہے کوئی شخص تم میں سے جائے ضرور سے یا پاس گئے ہو عورتوں کے پھر نہ ملا تم کو پانی تو ارادہ کرو پاک زمین کا پھر ملو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا. بزرگان محترم اس آیت میں اللہ تعالی نے دو تین اہم احکام بیان فرمائے ہیں. گزشتہ آیتوں میں یہ بات بتائی گئی کہ اہل حقوق کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے. اگر حقوق والوں کے حقوق ادا نہیں ہوں گے تو دنیا میں فساد ہوگا اور ظلم و ستم ہوگا اور اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہوگی. اب اس آیت میں پہلا حکم تو یہ بیان فرماتے ہیں کہ نشہ کی حالت میں نماز سے قریب ہونا جائز نہیں. حالت نشہ میں نہ نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ نماز سے قریب ہونا. نماز نہ پڑھنا تو سمجھ میں آتا ہے, نماز سے قریب ہونا اس سے مراد ہے کہ نشہ کی حالت میں مسجد جانا بھی جائز نہیں. یہی نماز سے قریب ہونا ہے. اسی طرح سے نماز سے قریب کرنے والی جو بہت سی چیزیں ہیں وہ بھی ناجائز ہو جاتی ہیں کہ نشہ کی حالت میں قرآن نہ پڑھا جائے, ذکر نہ کیا جائے، دعا نہ کی جائے، اس لیے کہ ایک تو بدبو ہے، عقل ماری جاتی ہے، اور دوسری بات وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس لیے نہ نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ مسجد جانا جائز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے ایمان والو، نزدیک نہ جاؤ نماز کے جبکہ تم نشہ میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو بات تم کہتے ہو، یعنی نشہ اتر جائے، عقل کام کرنے لگے اور اپنی بات اپنی سمجھ میں آنے لگے، اس وقت تک قریب جانا جائز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے شراب حرام ہونے سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بعض صحابہ کرام کی ضیافت کی، دعوت کی، اور صحابہ جمع ہوئے، اور اس ضیافت میں شراب کا دور بھی چلا، اس لیے کہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور جب شراب کا دور چلا تو اسی کے ساتھ نماز مغرب کا وقت بھی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھانے کے لیے مجھے آگے بڑھا دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی، پڑھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس معبود کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ آیت ہے، لیکن حضرت علی نے اس کو پڑھا ونحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی اسی کی بندگی کرتے ہیں جس کی تم بندگی کرتے ہو، یعنی جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو ہم بھی ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پہلی آیت میں تو یہ بات بتائی کہ میں بندگی نہیں کرتا ہوں اس خدا کی جس کی تم کرتے ہو، اور دوسری آیت میں دوسری بات کہہ دی، ہاں ہاں ہم بندگی کرتے ہیں اس خدا کی جس کی تم بندگی کرتے ہو، پرستش کرتے ہو۔ نماز تو فاسد ہو گئی، کہ اس لیے کہ دو آیتوں میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ قرآن کریم کچھ اور کہہ رہا ہے، نشہ چڑھا ہوا تھا اس لیے کچھ اور پڑھ دیا، تو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا کہ نشہ کی حالت میں نماز پڑھنا، نماز کے قریب ہونا اور مسجد جانا جائز نہیں۔ اور جو نماز کے حکم میں ہیں، جیسے دعا، طواف، ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت، یہ سب ناجائز ہے۔ پھر ایک دور کے بعد وہ وقت آیا کہ شراب حرام کر دی گئی، اور شراب حرام تین مرحلوں میں کی گئی۔ پہلے تو اللہ نے آیت نازل کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، آپ کہیے کہ شراب میں، جوا میں، کچھ فائدے ہیں اور نقصان زیادہ ہے. نقصان زیادہ ہے اور ان دونوں کا گناہ وَإِثْمُهُمَا یعنی شراب کا جوا کا گناہ نفع سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے. پہلے یہ آیت اتاری گئی اور صحابہ کرام کا ذہن بنایا گیا اس لیے کہ اسلام میں بہت سے احکام آہستہ آہستہ نازل ہوئے تھے. جیسے نماز فرض کی گئی تھی لیکن نماز میں بات چیت کرنا، ایک دوسرے سے ملنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، یہ سب باتیں جائز تھی. خیریت معلوم کرتے تھے، سلام اور سلام کا جواب دیا کرتے تھے. پھر آہستہ چل کر آگے یہ سب باتیں ناجائز قرار دے دی گئی. اسی طرح سے جب حجت الوداع ہوا تو یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا حج تھا اور یہی آخری حج بھی تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ مجھ سے حج کے افعال اور ارکان خوب سیکھو اور غور سے دیکھ کر سیکھو، کہ پہلی مرتبہ حج ہو رہا تھا تو غور سے دیکھ کر سیکھو. صحابہ دیکھ رہے تھے پھر بھی بہت سی غلطیاں ہو گئی کہ دسویں ذوالحجہ کو پہلے جمر عقبہ کی رمی ہوتی ہے، پھر قربانی ہوتی ہے، پھر سر کے بال مونڈے جاتے ہیں، پھر طواف زیارت ہوتا ہے، پھر سعی ہوتی ہے. اب صحابہ آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، بھول سے میں نے قربانی پہلے کی اور رمی بعد میں کی. کسی نے کہا میں نے پہلے سر کے بال مونڈ لیے پھر قربانی کی. لوگ بار بار کہتے رہے، آپ یہی فرما رہے تھے کرو، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. یہ اس لیے کہ جب شریعت تازہ تازہ نازل ہوتی ہے تو لوگوں کو چھوٹ دی جاتی ہے، ترخیص اور چھوٹ دی جاتی ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں اگر پکڑ کی جائے تو غلطیاں بہت ہو جائیں گی. اس لیے پہلی مرتبہ چھوٹ دی گئی. پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کے جو افعال ہیں ان میں اگر آگے پیچھے ہو جائے تو ایک جانور قربان کرنا چاہیے، جسے دم دینا کہتے ہیں. اسی طرح سے شراب کا معاملہ ہے کہ صحابہ کرام اور عام لوگوں میں شراب بہت دلچسپی سے پی جاتی تھی، گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ان کی رگ رگ میں شراب تھی. اس لیے اللہ نے تین مرحلوں میں حرام کیا. پہلے تو یہ کہا کہ ہاں ہاں کچھ فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے. اب سمجھنے والے بہت سے صحابہ سمجھ گئے جس میں نقصان زیادہ ہے وہ استعمال کے قابل نہیں ہے، لہذا دور ہو گئے. لیکن بہت سے پی رہے تھے اس لیے کہ ابھی اللہ کی طرف سے منع نہیں کیا گیا تھا. پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے غلطی ہو گئی اور صحابہ بھی نشے میں تھے، نشے کی حالت میں نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ کا کچھ پڑھ دیے. تو اب دوسری مرتبہ آیت نازل ہوئی کہ نشہ کے وقت نماز نہ پڑھو جب تک کہ نشہ پوری طرح نہ اتر جائے، اور جو تم پڑھتے ہو، جو تم کہتے ہو، خود تمہاری سمجھ میں آنے لگے. تو اب بہت سے صحابہ رک گئے کہ جو چیز نماز کے حالت میں نماز سے پہلے جائز نہیں وہ کبھی بھی جائز نہیں ہونی چاہیے. پھر آگے چل کر تیسرے مرحلے میں اللہ نے آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شراب، جوا اور قسمت کے تیر، بت وغیرہ، یہ سب شیطانی گندگیاں ہیں. رجس من عمل الشیطان، فاجتنبوه، بچو ان سے، دور ہو جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب صاف منع کر دیا گیا. یہ تیسرے مرحلے میں ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی. اب مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی اور اب صحابہ کرام کا مزاج بن چکا تھا. اس اعلان کے بعد پوری طرح سے شراب سے دور ہو گئے. تو شریعت مطہرہ کا ایک مزاج ہے کہ جو چیز ان کی عادت میں داخل ہو جاتی ہے اسے فوری شریعت حرام نہیں کہتی، آہستہ آہستہ حرام کرتی ہے. تو اسی اعتبار سے یہ دوسرا مرحلہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نشہ کی حالت میں شراب پینا جائز نہیں. نشہ یعنی نماز کی حالت میں، نشہ کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اور نماز کا وقت نہ ہو تو شراب پی جا سکتی ہے، یہ بات نہیں. یہ تو ہو چکا ہے، یہ حال گزر چکا ہے اور صحابہ کرام پر یہ دور آ چکا ہے. لہذا آج بھی کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو شراب پینا حرام ہے، عقل ماری جاتی ہے. اور شراب پی کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز جائز نہیں ہوگی، یہ حکم برقرار ہے. اور شراب بھی مطلق حرام قرار دے دی گئی، لیکن کوئی پیتا ہے تو مسلمان ہی رہتا ہے، کافر تو نہیں ہو جاتا، مگر وہ اگر نماز پڑھے تو اس کی نماز جائز نہیں ہوگی. کوئی شراب پی کر مسجد آئے تو مسجد میں اسے داخل ہونے نہیں دیا جائے گا، یہ حکم برقرار ہے. لیکن جو اصل ذہن بنانا ہے وہ ذہن بنا دیا گیا اور شراب بالکلیہ حرام قرار دے دی گئی کہ نماز کا وقت ہو جب بھی حرام ہے، نماز کا وقت نہ ہو شراب جب بھی حرام ہے، ہر حالت میں حرام ہے. اے ایمان والو، نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کے تم نشہ میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو. ولا جنبا الا عابری سبیل، شراب کو اللہ نے ملایا ہے جنابت کی حالت کے ساتھ کہ جنابت کی حالت میں نماز سے قریب جانا جائز نہیں، جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں، نماز پڑھے گا تو ہوگی نہیں. ایسے ہی جنابت کی حالت میں مسجد جانا بھی جائز نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ شراب کا حکم کو جنابت کے ساتھ ملا رہے ہیں. اور ویسے بے وضو ہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں، نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. تو بے وضو ہونے کی حالت کے ساتھ اللہ نہیں ملا رہے ہیں، بلکہ بے غسل ہونے کی حالت کے ساتھ ملا رہے ہیں تاکہ شراب کی برائی زیادہ کھل کر آئے، زیادہ کھل کر آئے کہ آدمی بے وضو ہو تو نماز تو نہیں پڑھ سکتا مگر مسجد جا سکتا ہے، لیکن بے غسل ہو تو مسجد بھی نہیں جا سکتا. اسی طرح سے اگر شراب کی حالت ہے، نہ صرف نماز نہیں پڑھ سکتا بلکہ مسجد بھی نہیں جا سکتا. یہ بات صاف اللہ کہہ رہے ہیں. تو شراب کی حالت کو جنابت کی حالت کے ساتھ ملا رہے ہیں. ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا، اور نہ ہی اس وقت نماز کے نزدیک ہو جاؤ جبکہ تم جنوبی ہو. جنابت کی حالت ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. ہاں ہاں، اگر مسافر ہو، الا عابری سبیل، مگر تم راہ گزر ہو، مسافر ہو، تو اس وقت جائز ہے. کیا جائز ہے؟ یعنی مسافر ہے اور پانی اس کے پاس نہیں ہے، وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ بات بتا دی گئی. جنابت کی حالت ہے تو اگر مقیم ہے تو اس کے لیے جائز ہی نہیں، اور مسافر ہے، مجبور ہے، اور اس کے پاس پانی نہیں ہے، جیسے اس زمانے میں سفر ہوتا تھا کہ عام طور پر پیدل سفر ہوتا تھا یا اونٹ پر سفر ہوا کرتا تھا، اور جنگلات سے گزرتے تھے تو پانی نہیں ہوتا تھا، اور پانی ہوتا بھی تھا تو تھوڑا بہت پانی ہوتا تھا جو پینے کے لیے ضروری تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی، ولا جنوبا الا عابری سبیل، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں نماز سے قریب ہونا جائز ہے، مگر یہ کہ تم راستہ چلنے والے ہو، مسافر ہو. اگر مسافر ہو، پانی نہ ہو، تو تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تیمم کر کے مسجد کے اندر داخل ہو سکتا ہے. حتیٰ تغتسلو، جائز نہیں ہے یہاں تک کہ تم غسل کر لو. یعنی عام حکم بیان کیا، درمیان میں مسافر کو الگ کیا، لیکن ہر مسافر مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مسافر مراد ہے جس کے پاس پانی نہیں اور اس کے آس پاس بھی پانی نہیں، وہ مسافر یہاں مراد ہے. اور شرابی کو ملایا جنوبی کے ساتھ، جنابت والے کے ساتھ، تاکہ برائی زیادہ کھل کر آئے. اور شراب ام الخبائث ہے، ام الخبائث، جیسے معدہ خراب ہو جائے تو کہتے ہیں ام الامراض ہے، کہ بیماریوں کی جڑ ہے، معدہ کی خرابی بیماریوں کی جڑ ہے. ایسی تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے، اور شراب پیتا ہے، شراب پیتے ہیں، عقل ماری جاتی ہے، تو پھر تمیز نہیں ہو پاتی کہ بیوی کون ہے، ماں کون ہے، بیٹی کون ہے، بہن کون ہے، تمیز نہیں ہو پاتی. اور ایسے ہزاروں گھر برباد ہو جاتے ہیں، بچے ویران ہو جاتے ہیں، ایسی حالتیں پیش آتی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ جب تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہتے ہو. لہذا یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور آخری مرحلے میں شراب کو نجس اور انتہائی بری چیز قرار دے کر حرام قرار دے دیا گیا. لیکن جن کی طبیعتیں پاکیزہ تھیں، وہ جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب کے قریب نہیں ہوتے تھے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی اپنے منہ کو شراب نہیں لگائی، اور غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کبھی شراب منہ کو نہیں لگائی، کہ ان کی طبیعتیں پاکیزہ تھیں، اور کبھی بت پرستی نہیں کی. ایسے بھی کچھ لوگ تھے کہ برائیوں سے جاہلیت کے زمانے میں بھی بچا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوا کرتی تھی. مگر شراب عمومی طور پر حرام قرار دی گئی تیسرے مرحلے میں، اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے صحابہ اس سے دور ہو گئے. وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى، تو ایک تو شراب کی حالت میں کیا حکم ہے وہ بات بتائی گئی، اور دوسری بات جنابت کی حالت کا حکم کیا ہے، اس کا حکم بتایا گیا کہ جنابت کی حالت میں بھی نماز سے قریب ہونا جائز نہیں، مسجد سے قریب ہونا جائز نہیں. اگر مسافر ہے تو اور بات ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی چار باتیں بیان کر رہے ہیں، کہ ان چار باتوں میں سے دو باتیں ایسی ہیں کہ ان سے تیمم کرنا درست ہے، بلکہ چار باتوں میں بھی تیمم کرنا درست ہے. وہ چار باتیں ہیں، ایک تو عذر سماوی ہو، یعنی اپنے اختیار سے باہر عذر ہو، ایک عذر اپنے اختیار کے اندر ہو، اور ایک عذر یہ ہے کہ پیشاب پاخانہ سے آئے، اور آگے ایک عذر یہ ہے کہ صحبت اور قربت کرے. کہ یہ حالتیں ہیں، ان چار حالتوں کے بعد اگر پانی نہیں ہے یا پانی نقصان دینے والا ہے تو تیمم کر سکتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی تیمم کا حکم نازل فرما رہے ہیں, لیکن تیمم کی آیت آگے سورہ مائدہ میں بھی ہے. سورہ مائدہ میں وہاں آیت نمبر 6 ہے, وہاں وضو کی آیت ہے اور وضو کے بعد تیمم کا حکم بھی دیا گیا ہے. اب یہ آیت پہلے ہے یا وہ آیت پہلے ہے, انشاءاللہ وہاں اس کی تفصیل آئے گی کون سی آیت پہلے ہے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے حکیمانہ طریقے سے سب سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ شراب کی حالت میں نماز جائز نہیں اور مسجد آنا بھی جائز نہیں, اور جنابت کی حالت میں بھی نماز جائز نہیں اور مسجد آنا جائز نہیں. آگے چار باتیں, وَإِن كُنْتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ, اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو, بیمار ہو اور بیماری ایسی ہو کہ پانی نقصان کرتا, پانی تو ہے لیکن بیماری میں نقصان کرتا ہو, کیسا نقصان, یا تو بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری زیادہ دیر رہ جائے گی, یہ نقصان ہے. بیمار ہے اب اگر پانی استعمال کرے گا تو بیماری بڑھے گی, یا بڑھے گی نہیں لیکن زیادہ دیر رہے گی, جلدی بیماری نہیں جائے گی, یہ واقعی عذر ہے. اس عذر میں تیمم جائز ہے. وَإِن كُنْتُم مَرْضَى, اور اگر بیمار ہے لیکن گرم پانی کا انتظام ہے, علماء لکھتے ہیں گرم پانی سے اس وقت اسے وضو کرنا یا غسل کرنا واجب ہے. اگر گرم پانی میسر ہو, اگر میسر نہیں ہے, پچھلے زمانوں میں بات آسانی سے سمجھ میں آتی تھی لیکن اس زمانے میں سمجھ میں آنا مشکل ہے, لیکن اگر ہم یوں سمجھ لیں کہ کرنٹ نہیں ہے اور گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے, کسی طرح سے کوئی انتظام نہیں ہے, اس وقت یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اب ٹھنڈا پانی سے غسل کرنا یا وضو کرنا صحت کو نقصان دے رہا ہے, بیماری بڑھے گی یا بیماری زیادہ دیر رہے گی, اب تیمم سے وضو کرنا اور تیمم سے غسل کرنا بھی جائز ہے. یعنی وضو کا تیمم بھی ایک ہی ہے اور غسل کا تیمم بھی ایک ہی ہے, یہ بات آگے آئے گی. وَإِن كُنْتُم مَرْضَى, اور اگر تم بیمار ہو, یہ آسمانی عذر ہے یعنی ہمارے اختیار سے یہ عذر باہر ہے, اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو آدمی بیمار ہوتا ہے. او علی سفرین, یا تم سفر پر ہو, یہ عذر اختیاری ہے کہ ہمارے اختیار میں ہے کہ آدمی جب چاہتا ہے سفر پر چلا جاتا ہے, اور سفر سے مراد سفر شرعی ہے کہ 77 کلومیٹر, 77 یعنی 70 پر 7 کلومیٹر, مزید 0.5 کلومیٹر, تو 77 کلومیٹر یہ ہے سفر شرعی کی مقدار. کہ جیسے آدمی یہاں سے رانی پیٹ یا اس سے آگے جائے تو وہ آدمی مسافر ہو جائے گا, اس سے پہلے نہیں, رانی پیٹ جائے یا اس سے آگے جائے اب وہ مسافر ہوگا. اسی طرح سے ادھر کا اندازہ لگائے, ادھر کا اور ادھر کا اندازہ لگائے. تو اور اگر تم سفر پر ہو اور سفر میں پانی نہیں ہے, یا وہاں پانی ہے لیکن پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے, مثلا پانی اتنا کم ہے کہ اگر اسے وضو میں یا غسل میں استعمال کرے گا تو پھر پینے کے لیے پانی باقی نہیں رہے گا, تو اب بھی اسے تیمم کرنا جائز ہے. وَإِن كُنْتُم مَرْضَى عَلَى سَفَرٍ, اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو, تو یہ باتیں ہیں. اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ, یا کوئی تم میں سے غائط سے آئے, یعنی پیشاب پاخانہ کر کے آئے, پیشاب پاخانہ سے فارغ ہو کر آئے اب بھی اس کا وضو ٹوٹے گا اور وہ وضو کرے اور وضو کے لیے پانی نہیں ہے یا پانی ہے تھوڑا ہے یا پانی ہے لیکن نقصان دے رہا ہے گرم پانی دستیاب نہیں ہے یا ایسا بیمار ہے کہ وہ پانی تک نہیں پہنچ سکتا اور پانی اس کے پاس پہنچانے والا کوئی نہیں ہے یا ایسا بیمار ہے کہ پانی پاس میں رکھا ہوا ہے لیکن کوئی اسے وضو نہیں کرا سکتا ہے. یہ سب صورتیں ہیں, ان صورتوں میں وہ تیمم کرے گا. او جا احد منکم من الغائط او لامستم النساء, یا تم نے اپنی بیویوں سے صحبت کی ہے, اب جنابت کی حالت ہو گئی. تو یہ جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں فلم تجدو مان, بس تم پانی نہ پاؤ. پانی نہ پاؤ یعنی پانی ہی نہیں ہے, پانی ہی نہیں ہے اور آس پاس بھی کہیں نہیں ہے. اور حکم یہ ہے شریعت کا کہ 1 کلومیٹر تک پانی تلاش کرے. اور نماز قضا ہو جا رہی ہے, جب بھی اسے 1 کلومیٹر 1 میل تک پانی تلاش کرنا ضروری. اور تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں تک جائے, یہ ضروری نہیں, تحقیق کرے, معلوم کرے کہ کہیں پانی ہے یا نہیں. اگر پانی نہیں ہے پس تم پانی نہ پاؤ, اپنے پاس نہیں ہے لیکن 1 کلومیٹر تک بھی پانی نہیں ہے. یہ کہ ہے کہ پانی ہے لیکن استعمال پر قدرت نہیں ہے, استعمال پر قدرت نہیں ہے یعنی بیمار ہے, بیمار ہے. پانی کا استعمال نقصان دے گا, بیماری بڑھے گی یا زیادہ دیر رہ جائے گی, یا وضو کرانے والا نہیں ہے. جو صورتیں ابھی بتائی گئی وہ ساری صورتیں یہاں آتی ہیں. فلم تجدو مان, پس تم پانی نہ پاؤ, فتیممو صعیدا طیبا, تو پھر تم تیمم کرو پاک مٹی سے. پاک مٹی کا ارادہ کرو, پاک مٹی پر ہاتھ مارو. اور تیمم کا لغوی معنی ہے, جو ڈکشنری میں معنی ہے وہ ہے ارادہ کرنا. جیسے حج ہے, حج کا بھی ڈکشنری میں جو معنی ہے وہ ارادہ کرنا, قصد کرنا. لیکن یہ صرف ڈکشنری کا معنی ہے, شریعت دوسرا معنی بتاتی ہے کہ مخصوص جگہوں کا ارادہ کرنا. اور مخصوص جگہیں مکہ مکرمہ, مینا, عرفات اور مزدلفہ, اور پھر وہاں جو افعال ہوتے ہیں. اور تیمم کا معنی بھی ارادہ کرنا, کس کا ارادہ کرنا؟ پاک مٹی کا. اسی لیے وضو میں اگر کوئی نیت نہیں کرے گا وضو ہو جائے گا, تیمم میں نیت نہیں کرے گا تو تیمم نہیں ہوگا. تیمم میں نیت کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ مٹی اپنی حقیقت کے اعتبار سے آدمی کو پاکیزہ نہیں کرتی, مزید خراب کر دیتی ہے, مزید خراب کر دیتی ہے. اگر آدمی مٹی ملے تو چہرہ خراب ہوگا. مٹی کب پاک کرے گی؟ جب ارادہ کیا جائے اللہ کے لیے تیمم کرتا ہوں. اب پانی کی جگہ مٹی کیوں رکھی گئی؟ پانی ہر جگہ ملتا ہے, ایسے ہی مٹی بھی ہر جگہ ملتی ہے. اور پھر حنفیہ کہتے ہیں کہ مٹی کا ارادہ کرو, مٹی سے تیمم کرو. تو مٹی اور ایسی زمین میں, زمین کی جنس سے, زمین کی قسم سے جو چیزیں ہیں, جیسے چونا ہے, پتھر ہے اور ریت ہے, جو زمین ہو یا زمین کی جنس سے ہو, ان سب سے تیمم ہو جائے گا. اور جو زمین کی جنس سے نہیں ہے, زمین کی قسم میں سے نہیں ہے, اسے کیسے پہچانیں گے؟ زمین کی جنس میں سے ہے اسے پہچاننے کا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے, جو جلانے سے نہ جلے, پگھلانے سے نہ پگھلائے. جیسے سونا ہے زمین سے نکلتا ہے لیکن پگھلائیں تو پگھل جائے گا، چاندی پگھل جائے گی، لوہا وہ پگھلے گا. لہذا جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں لیکن جلانے سے جلتی ہیں یا پگھلانے سے پگھلتی ہیں، راکھ ہوتی، ان سے تیمم جائز نہیں. جیسے حسیر ہے، چٹائی ہے، کہ یہ جلانے سے جل جاتی ہے، راکھ ہوتی ہے، تیمم جائز نہیں. اور آج کل جو پینٹ کا استعمال ہوتا ہے ان پر تیمم جائز نہیں، اس لیے کہ یہ مٹی نہیں ہے، مٹی کی قسم میں سے بھی نہیں ہے، مٹی کی جنس نہیں ہے. یہ تو اس کو باضابطہ بنایا جاتا ہے. ہاں چھونا ہے، وہ زمین سے نکلتا ہے، وہ مٹی کی قسم میں سے ہے. جیسے پرانے زمانے میں چھونا کی دیواریں ہوتی تھی تو ان پر تیمم کیا جاتا تھا اور تیمم ہو جاتا تھا. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فتیمموا صعیدا طیبا، پھر تم تیمم کرو پاک مٹی پر. پاک، لفظ پاک کہہ کر یہ بات کہہ دی گئی، ناپاک مٹی پر تیمم نہیں ہوگا. اور وضو کا جو تیمم ہے وہی غسل کا بھی تیمم ہے، یہ کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے دونوں باتوں کو جمع کیا کہ استنجا کر کے آؤ یا صحبت ہوئی ہو، قربت ہوئی ہو، اب پانی نہ پاؤ. دونوں باتوں کو اللہ جمع کر رہے ہیں، جمع کر کے ایک حکم دے رہے ہیں کہ دونوں کا تیمم ایک ہے. ہاں وضو میں وضو کی نیت کر لے، وضو کا ارادہ کر لے، میں اللہ کے لیے تیمم کرتا ہوں، اور غسل میں غسل کو بھی شامل کر لے کہ میں حدث سے، یعنی وضو جنابت کا بھی تیمم کرتا ہوں. اب دونوں تیمم ہو جائے گا. اور جیسے غسل کرنے سے ہر چیز جائز ہوتی تھی، ایسے ہی تیمم کرنے سے ہر چیز جائز ہو جائے گی، دونوں میں کوئی فرق نہیں. اور حدیث میں ہے کہ اگر کوئی 10 سال تک بھی پانی نہ پائے تو مٹی سے تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیمم سے ضرورت پر ہی وہ پاکی حاصل کر سکتا ہے. ایک لمبا مسئلہ ہے، اسے میں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن جو بات ہے حنفیہ کے نزدیک وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں. اگر یہ سوچ لیں، اندازہ کریں کہ 10 سال تک بھی پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کیا جا سکتا ہے. جو ثواب پانی سے پاکی حاصل کرنے میں ہے وہی ثواب مٹی سے پاکی حاصل کرنے میں ہے. اور پانی کی جگہ مٹی کیوں لائی گئی، اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ پہلے پوری دنیا میں پانی ہی تھا اور پانی ہی سے مٹی بنی ہے. مٹی الگ سے نہیں بنی، پانی سے ہی مٹی بنی ہے. اور جو پہلا حصہ بنا ہے وہ وہی حصہ ہے جہاں آج بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے. تو پانی میں جوش ہوا، جوش مارتے مارتے اس کے اندر سختی پیدا ہوئی، اللہ نے اسے مٹی بنا دیا. اسی لیے پانی نہ ہو تو مٹی کی طرف آنے کا حکم ہے کہ ویسے بھی مٹی پانی سے ہی پیدا ہوئی ہے. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پس تم مساح کرو اپنے ہاتھوں، اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، یعنی ہاتھ ملو، پھیر لو، ہاتھ کو پھیرو اپنے پورے چہرے پر اور اپنے دونوں ہاتھ پر، پورے چہرے پر، کہ بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے. سوکھی نہ رہے کا مطلب جہاں آپ کا ہاتھ نہ پہنچا ہوا ہو. بال برابر، جو مسئلہ وضو کا ہے وہی مسئلہ تیمم کا ہے. اور دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت، کوہنیوں کو ملا کر ہاتھ پھیرنا لازم ہوگا، کہ بال برابر بھی اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ وہاں ہمارا ہاتھ نہیں پہنچا ہے تیمم نہیں ہوگا. لہذا پورے اہتمام کے ساتھ تیمم ہونا چاہیے. اور اگر واقعی شرعی عذر ہے تو پھر تیمم کرنے میں پسو پیش ہونا، تعمل کرنا، یہ سمجھنا کہ پانی کا ثواب یہاں نہیں ملے گا، یہ تقویٰ کے خلاف بات ہوگی، سنت کے خلاف بات ہوگی. لہذا اللہ کے نبی نے تیمم کیا ہے، صحابہ نے تیمم کیا ہے، اور تیمم حدیثوں سے ثابت ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے. فتیمموا سیدا سعیدا طیبا، پس تم پھیرو، اپنا ہاتھ پھیرو اپنے چہرے پر اور اپنے دونوں ہاتھ پر، تو دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت تیمم میں پھیرے جائیں. ان اللہ کان عفوا غفورا، بلا شبہ اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت بخشنے والے ہیں. اشارہ کیا اس واقعہ کی طرف کہ صحابہ کرام نے نشے کی حالت میں نماز پڑھا دی اور نماز فاسد ہو گئی، تو چونکہ شراب حرام ہونے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں اللہ بہت بخشنے والے ہیں، بہت معاف کرنے والے ہیں. اور آج بھی یہ حکم ہے کہ کوئی شرابی سچی توبہ کرے، سچی توبہ کرے، اللہ آج بھی بہت بخشنے والے ہیں اور بہت معاف کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کریں گے، لیکن توبہ اس کی سچی ہونی چاہیے. الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.